مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سال دیکھیے کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی سے کئی دنوں پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تاکہ آئین شادی کے موقع پر کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی ایسی بات پیش نہ آئے کہ جس سے مہمانوں کو تکلیف ہو سکے، یا شادی کے پروگرام میں کوئی اونچ نیچ ہو سکے۔ اس لیے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کب سے کی جائے؟ اس کے لیے تو بزرگوں نے بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن اتنی دور تک پہنچنا ہم جیسے کم ایمان والوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اپنا ماڈل پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں خاص اہتمام ہوتا تھا رمضان کی تیاری کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے ہی سے کوششیں کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تو مکمل روزہ رکھتے تھے، رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، دوسرے دنوں میں اتنی کثرت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نسائی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ اتنا اہتمام کیا کرتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کیا کرتے ہیں، اکثر اوقات ذکر و اذکار میں اور اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي فانا قائم، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا رجب، یہ محترم مہینوں میں سے چار مہینے، فیہا اربعۃ حرم، قرآن میں فرمایا سال کے بارہ مہینے ہیں، ان میں سے چار مہینے بہت زیادہ محترم ہیں، اس میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے جو محترم مہینہ، جس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا اور غلط کام کرنا حرام، دوسرے مہینوں میں بھی جائز نہیں، لیکن ان چار مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ شعبان سے پہلے والا مہینہ رجب جو محترم مہینہ تھا، عام طور پر لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور شعبان کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا، اس کا تو سب احترام کرتے ہیں، اس کی برکتیں سب کو معلوم ہیں۔ تو ان دو مہینوں کے درمیان جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو لوگ اس میں غفلتیں برتا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ رہنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس سے پہلے بھی ایک محترم مہینہ، اس کے بعد بھی ایک محترم مہینہ، دو محترم مہینوں کے درمیان میں جب یہ مہینہ ہوگا تو ظاہر بات ہے یہاں سے بھی اثرات آئیں گے اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت خود بخود بڑھ جائے گی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بڑا محترم مہینہ ہے, لیکن لوگ اس مہینے کے سلسلے میں بڑی غفلت برتتے ہیں. اس مہینے میں جو اہتمام ہونا چاہیے, جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس مہینے میں اہتمام نہیں ہونا. یہ دیکھیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے, یعنی شادی کے پہلے تیاری کی جاتی ہے, تو رمضان سے پہلے تیاری کے لیے سب سے مناسب مہینہ یہی ہے. رمضان کے اندر جو ہمیں اعمال کرنے ہیں, جو عبادتیں کرنی ہیں, اس کی پریکٹس کرنا, اس کی مشق کرنے کے لیے یہ مہینہ سب سے موزوں مہینہ ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کے یہاں اس مہینے کا بڑا اہتمام ملتا ہے. اس لیے اس کو شہر القرآن بھی کہتے تھے لوگ, جو پرانے بزرگان دین تھے اس کو شہر القرآن کہتے تھے. اس لیے کہ ہمارے اسلاف اس مہینے کے اندر کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اس کی مشق کے لیے شعبان کے مہینے سے ہی قرآن کی کثرت سے تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا. دوسری جو وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اتنی زیادہ اللہ کے رسول کے نزدیک اہمیت تھی. اللہ کے رسول کے اعمال کا کیا کہنا, آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں. تو یہ مبارک مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں, کیا اہتمام اس کا ہونا چاہیے. مزید اس مہینے کے اندر جو بندگی تاریخ ہوتی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. بعض اس میں غلو بھی ہے کہ بہت سی ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بعض روایتیں اس میں مستند بھی ہیں. چنانچہ ایک روایت جس کو بڑے محدثین نے حسن درجے کی کہی ہے, وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ علی عباده لیلۃ النصف من شعبان يغفر الله للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم ويقول فدعوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا حتى يدعوه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی جب تندرستی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. اب وہ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کی کیا کیفیت ہے, وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بیان کیا وہ جانتے ہیں. باقی اس کی کیفیت اس کے پیچھے پڑیں گے تو بعض مرتبہ ایمان کے خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر روز دیکھتے ہیں, لیکن خاص طور پر خصوصی توجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس رات میں فرماتے ہیں, اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی بخشش کا فیصلہ کرتے ہیں, اور جو کافر ہوتے ہیں ان کو مزید جھیل دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو آپس میں دشمنیاں رکھنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض کینہ حسد اور دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک دل سے دشمنیاں یہ لوگ دور نہیں کرتے ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس مہینے کی اہمیت, اور خاص طور پر اس مہینے کی جو پندرہ یا جو نصف آدھا مہینہ جب ہوتا ہے اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. خاص طور پر ہمیں اس مہینے کے دن کو بھی اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے, راتوں کو بھی اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اہتمام ان مہینوں میں نہیں رہا ہمارا جتنا ہونا چاہیے تھا. غفلت بھی ہے, ہماری بھی کوتاہی کہ جیسے سمجھانا چاہیے ہم لوگ سمجھا نہیں پاتے ہیں. علم کی کمی ہے, علم سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, اور جو شیطانی وسائل لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے دن بدن عام کیے جا رہے ہیں, اس کے بھی اثرات کا نتیجہ ہے کہ ان دنوں کی جو اہمیت ہونی چاہیے علم نہ ہونے کی وجہ سے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ قدر دانی نہیں ہو پا رہی ہے. اس مہینے کی مبارک راتوں کو جن کو عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے, کھیل کود میں ہم لوگ صرف کر رہے ہیں. ان مہینوں کے دنوں کو اللہ کے رسول روزے رکھ کر دن گزارا کرتے تھے, ہم لوگ کھیلوں کے میدان میں اور مختلف قسم کے لہو لعب میں اپنے دن کو ضائع کر رہے ہیں. کیا حالات ہے اس کا بھی ذرا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, کتنا نقصان ہو رہا ہے. مبارک راتیں ایسے کاموں میں ضائع ہو رہی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. دوسری طرف دیکھیے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. سال اس طرح سے گزرا سب جانتے ہیں, بچوں کی پڑھائی کی کیا حالت ہے, پورا سال ضائع ہو گیا. اللہ اللہ کر کے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھائی شروع ہو گئی, اب ان کھیلوں کی وجہ سے دن بھی گیا رات بھی گئی. اب وہ بچے پڑھیں گے کیسے, جب رات کھیل میں گزرے گا دن میں کھیلیں گے پھر کیا اپنی پڑھائی کریں گے, کس طرح پڑھائی کی طرف متوجہ ہوں گے. چند لوگ کھیلیں گے, باقی جو دیکھنے کے لیے جائیں گے ان کی بھی راتیں برباد, ان کی بھی تعلیم چوپٹ. آخر کیا وجہ, ان دنوں میں تو اور زیادہ محنت ہونی چاہیے تھی. جو تعلیم ضائع ہو چکی ہے کس طرح سے اس کو کور کیا جائے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی بجائے اس کے جو دن اللہ نے ہمیں مہیا کے بڑی مشکل سے ملے اس کو بھی ضائع کرنے کی فکر ہو رہی ہے. تیسری طرف دیکھیے کتنا مال اس کے اندر ضائع ہو, لاکھوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اور یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اگر اس مال کو ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس مال کے سلسلے میں ہم سے پوچھیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا مال میری مرضی, نہیں, سب اللہ کی مرضی چلتی ہے, کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ قسم کے سوالات کا جب تک بندہ جواب نہیں دے گا قیامت میں اس کا قدم آگے نہیں بڑھے گا. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ عام مال وہ مال من عین اکتسبہ وفیما انفقہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, مال کے سلسلے میں بھی سوالات ہوں گے کہ مال کمایا کہاں پر اور خرچ کہاں پر کیا. ہم خرچ کریں گے اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ کریں گے, لیکن کل کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ آج کل کے حالات میں لوگوں کی مالی پوزیشن کہاں تک گرا کر رکھتی ہے. سینکڑوں لوگوں کی روزیاں ختم ہو چکی ہیں, کام ان کی چھوٹ چکے ہیں, کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے. نانے کبینہ کے محتاج, کھانے کے محتاج, لکوں کے محتاج, اتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر چولہے نہیں جل رہے ہیں, مہینے بھر کا راشن وہاں پہنچ نہیں رہا ہے, ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تعلیم کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, محتاج ہیں لوگ. ان پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہ مال, ایسے کام میں ہم خرچ کر رہے ہیں نہ جس کا دنیا میں فائدہ آخرت میں فائدہ ہے. اس سے بڑھ کر بڑے بڑے قومی ادارے جس کے لیے سال ہر سال کی محنتیں ہمارے اسلاف نے لگائی تھی, وہ ادارے مقروض چل رہے ہیں, اس کے قرض کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے, اور ہم اپنا مال ایسی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے مدارس ہندوستانی پیمانے پر دیکھا جائے, چھوٹے چھوٹے کتنے مدارس ہیں جو ان حالات میں چندہ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. سینکڑوں ملازمین بنا تنخواہ کے بیچارے دانے دانے کے محتاج ہیں, ہزاروں طلبا پڑھائی کے بغیر رہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے وسائل نہیں ہیں, پر ہم اپنا مال یہاں پر ضائع کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر دیکھیے آج کل کے کیا حالات ہیں, قرآن پر پابندیوں کی باتیں, اذان پر پابندیوں کی باتیں, ہزاروں عورتیں ہماری مرتد ہو رہی ہیں. آپ سروے پڑھیں گے, 3 سال کے اندر ایک سروے کے مطابق 1.5 لاکھ سے زیادہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے مرتد ہو چکی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں اس سے غافل ہو کر ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا وقت ان چیزوں میں برباد کر رہے ہیں اور اس میں پھر لڑائی جھگڑے تماشا بنا رہے ہیں. غیروں کے سامنے تماشا ہے, کیا ہماری اوقات غیروں کے سامنے رہے گی؟ کس منہ سے ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچا سکیں گے؟ ہم کیسے کہیں گے ہمارا اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے, ہمارا اسلام امن کی دعوت دیتا ہے, ہمارا اسلام مل جل کر رہنے کی دعوت دیتا ہے, اور ہم آپس میں لڑتے ہیں, کھیل میں لڑتے ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے ٹی وی کے ذریعے سے. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے پاس بھی, کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگوں کے پاس بھی؟ ان حالات سے ہمیں ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. میں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ بھی بڑے درد کے ساتھ کہوں گا, ایسے موقع پر زیادہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اس طرح کی مشغولیات پر حد لگائی جائے, نوجوانوں کو کیسے صحیح رخ دیا جائے, اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ورنہ کل ہم سب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام اگر ہوئے, ہمارے نوجوان برباد ہوئے, ہمارے پیسے برباد ہوئے, ہمارے ادارے برباد ہوئے, کل کو قیامت کے دن مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لوگ تانے دیں گے, گالیاں دیں گے, برا بلا کہیں گے, تبصرے کریں گے, کرنے دیجیے. اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ہم آگے بڑھیں گے. ان چیزوں سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا, قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین.